الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، حیات المسلمین کی یہ آٹھویں روح کا بیان ہو رہا ہے، جس میں حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ذکر فرمایا ہے. آپ کی سیرت طیبہ اور آپ کے خصائل حمیدہ اور آپ کی اچھی اچھی عادتیں اور باتیں ہمیں اختیار کرنے کا حکم ہے، اور جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے اس وقت تک کامیابی ہونا مشکل ہے. قرآن شریف میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی، تو تم میری تابعداری اختیار کرو اور میری پیروی کرو. یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. لہذا ایسی نیت سے اور ایسی غرض سے ہمیں یہاں آنا چاہیے اور اسی نیت سے سننا چاہیے، اور پھر جو خصلتیں اور عادتیں پڑھیں اور سنیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آج کے بیان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند مبارک عادتوں کا ذکر آ رہا ہے، جن میں سے ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخاوت کی عادت ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی فراخ دل، بہت ہی کشادہ دل اور بڑی سخاوت فرمانے والے تھے. اس صفت میں بھی آپ سب سے زیادہ نمایاں طور پر آراستہ تھے اور عجیب عجیب جود و سخاوت کے واقعات آپ سے منقول ہیں، جن میں سے ایک روایت وہ ہے جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی گئی، آپ نے رد نہیں فرمایا. یعنی جب کوئی شخص آپ سے کوئی چیز مانگتا اور وہ چیز آپ کے پاس ہوتی تو آپ دے دیا کرتے تھے، عام طور پر منع نہیں کرتے تھے اور انکار نہیں فرماتے تھے. اگر آپ کے پاس وہ چیز ہوتی تو عطا فرما دیتے، اور اگر اس وقت نہ ہوتی تو معذرت فرما کر دوسرے وقت کے لیے دینے کا وعدہ فرماتے کہ بھائی جب فلاں چیز آئے گی تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو دے دیں گے. جس سے حضور کی فراخ دلی اور کشادہ دلی معلوم ہوتی ہے. آپ کے ذات اقدس میں بخل اور کنجوسی نہیں تھی، بخل اور کنجوسی بہت بری خصلت ہے، بہت بری عادت ہے اور بہت بڑا عیب ہے. اور فراخ دلی، کشادہ دلی، سخاوت بہت ہی عمدہ عادت ہے. تو آپ اس عمدہ خصلت سے نہ صرف آراستہ تھے بلکہ اس کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے. بخل و کنجوسی سے آپ پرہیز کرتے تھے. بس ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ ہم بھی حضور کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اپنے اندر سے بخل اور کنجوسی کو دور کریں، فراخ دلی، کشادہ دلی اور سخاوت کو اپنائیں. چنانچہ ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بکریاں مانگی. ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بکریاں مانگی جو آپ کی ملکیت تھی، اور وہ دو پہاڑوں کے درمیان پھر رہی تھی، چر رہی تھی. یعنی اتنی ساری بکریاں تھیں کہ دو پہاڑوں کے درمیان جو وادی ہوتی ہے اس میں وہ ساری بکریاں گھوم پھر رہی تھیں، کھا پی رہی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری بکریاں اس کو عطا فرما دی. اتنی ساری بکریاں دینا بڑے دل گردے کی بات ہے کہ مانگی چند بکریاں اور دے دیا پورا کا پورا ریوڑ, اور اتنی ساری بکریاں عطا فرما دی جو دو پہاڑوں کے درمیان کھا پی رہی تھی. اتنی بڑی سخاوت کی بات ہے, کس قدر فراخ دلی کی بات ہے. چنانچہ وہ شخص اپنی قوم کے پاس واپس آیا اور کہنے لگا, اے لوگوں مسلمان ہو جاؤ, اے لوگوں مسلمان ہو جاؤ, بخدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب عطایا دیتے ہیں کہ خالی ہاتھ لے جانے کا بھی اندیشہ نہیں فرماتے. ذرا سا مانگو کتنا سارا عطا فرماتے ہیں کہ فقر و فاقے کا بھی اندیشہ نہیں فرماتے, اتنا عطا فرمانے والے. چنانچہ آپ کی اس سخاوت کا اثر آپ کا خاندان اور صحابہ کرام کے اندر بھی پایا جاتا تھا, اور کیوں نہ ہو, اس لیے کہ وہ سب آپ ہی کی تربیت یافتہ تھے. چنانچہ حکایت صحابہ میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور یہ شخص ایسا تھا جس نے کسی وقت کسی موقع پر ان کے ساتھ اور حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ کوئی احسان کیا تھا یا کوئی سلوک کیا تھا. جب اس کی ملاقات ہوئی تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2000 بکریاں اس کو ہدیے میں دے دی, اس قدیم احسان کی وجہ سے جو کسی وقت اس نے کیا تھا. اور جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو 1000 بکریاں انہوں نے ہدیے میں دے دی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے بھی 1000 بکریاں ان کو ہدیے میں دے دی. اس طرح ان دو تینوں حضرات نے 4000 بکریاں ایک احسان کے بدلے میں ان کو عطا فرما دی. یہ وہی سخاوت اور بخشش ہے جو سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ تھی, اور آپ کے اہل بیت کے بھی یہی حال تھا. ایک اور روایت میں ہے جو جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے تشریف لا رہے تھے, غزوہ حنین اسلام کا مشہور غزوہ ہے جو مکہ مکرمہ کے فتح ہو جانے کے بعد ہوا ہے, اور حنین ایک وادی کا نام ہے جو مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان واقع ہے. چونکہ یہ غزوہ یہاں پر ہوا تھا اس لیے اس کو غزوہ حنین کہتے ہیں. اس غزوے سے آپ فارغ ہو کر تشریف لا رہے تھے, حضرت زبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آپ کے ساتھ تھا, راستے میں ایک شخص آپ سے اس قدر اصرار کے ساتھ مانگ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ لپٹ گیا، یہاں تک کہ آپ کو ایک ببول کے درخت کے ساتھ اڑا دیا، یعنی اس قدر چمٹ کر آپ سے مانگ رہا تھا کہ حضور مجھے بھی دیجیے، یہاں تک کہ ببول کا درخت جو کانٹے دار درخت ہوتا ہے اس سے آپ کو اٹکا دیا اور آپ کی چادر بھی چھین لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ میری چادر تو دے دو. پھر ارشاد فرمایا کہ اگر میرے پاس ان درختوں کی گنتی کے برابر بھی اونٹ ہوتے تو میں سب لوگوں میں تقسیم کر دیتا. یعنی یہاں پر حنین میں جتنے بھی ببول کے درخت ہیں ان کی تعداد کے برابر اگر میرے پاس اونٹ ہوتے تو میں تم کو دے دیتا اور تمہارے اندر تقسیم کر دیتا، پھر تم مجھ کو بخیل پاؤ گے نہ جھوٹا نہ تھوڑا دل والا، کیونکہ آپ حنین میں سب مال تقسیم فرما چکے تھے اور سب کچھ تقسیم کر کے آپ کے پاس کچھ باقی نہیں بچا تھا، اس لیے آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر میرے پاس اور کچھ ہوتا تو میں وہ بھی تم کو دے دیتا صلی اللہ علیہ وسلم. ان تینوں احادیث سے ثابت ہوا کہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی فراخ دل اور بہت ہی بڑے سخی تھے، آپ سخاوت سے بہت ہی کام لیتے. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں، جہاں جہاں مال خرچ کرنا فرض واجب ہو تو فراخ دلی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ وہاں پر اپنا مال اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرتے رہنا چاہیے. بعض تو مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے مال خرچ کرنے کا، جیسے زکوٰۃ دینا فرض ہے، مزید استطاعت ہو تو حج کرنا فرض ہے، قربانی واجب ہے، فطرہ واجب ہے، اگر مال کی منت مان لی تو وہاں پر مال خرچ کرنا واجب ہے، بیوی بچوں کا نان نفقہ واجب ہے، ماں باپ اگر محتاج ہوں تو حسب استطاعت ان کا بھی نان نفقہ اور خرچہ واجب ہے، اسی طرح بہن بھائیوں میں جو ضرورت مند ہوں اور محتاج ہوں اور کمانے قابل نہ ہوں تو ان کا بھی حسب استطاعت نان نفقہ اور ان کے اوپر مال خرچ کرنا واجب ہے، تو وہاں پر بھی آدمی کو ذمہ داری کے ساتھ اور کشادہ دلی کے ساتھ، فراخ دلی کے ساتھ خرچ کرتے رہنا چاہیے اور وہاں پر تنگی نہیں کرنی چاہیے. گھر والوں کو اور ان لوگوں کو جن کا خرچہ ہمارے اوپر واجب ہے وہاں پر کنجوسی سے کام نہیں لینا چاہیے، اور جہاں خرچ کرنا فرض واجب نہیں ہے مستحب ہے اور باعث اجر و ثواب ہے، جیسے دوست احباب کو ہدیہ دینا، اپنے اساتذہ کرام کی خدمت کرنا، بزرگوں کو ہدیہ دینا، عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، غربا فقراء اور مساکین کی بوقت ضرورت مدد کرنا، جود و سخاوت کا اصل میدان یہ ہے، لیکن یہاں پر بھی اپنے لیے وقت ضرورت بچا کر اپنی حیثیت کے مطابق اتنا خرچ کرنا چاہیے کہ دے کر کے خود کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو، خود کسی تکلیف میں مبتلا نہ ہو، یا خود کل دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے محتاج نہ ہو، اپنی ضرورت کے مطابق رکھ کر باقی اس طرح سے خرچ کرنا، اور جتنے بھی کار ہے خیر ایسے ہیں جہاں مال خرچ کرنے کی ضرورت پڑتی وہاں پر مال خرچ کرتے رہنا چاہیے، یہ سارے کار ہے خیر ہیں، ان صورتوں میں خرچ کرنا فرض واجب تو نہیں ہے لیکن باعث اجر و ثواب یقیناً ہے، خاص طور سے جب کسی مسلمان کو دیکھیں کوئی بیچارہ ضرورت مند ہے یا پریشان حال ہے یا اس کو تکلیف ہے تو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق تھوڑا بہت اس کو دیتے رہنا چاہیے اور دے دینا چاہیے، اور نہیں تو کم از کم اس کو تسلی دے دینی چاہیے اور اس کو ایسے کلمات کہہ دینا چاہیے جس سے کہ اس کے بیچارے کی تکلیف میں کمی واقع ہو جائے اور اس کا دل مضبوط ہو جائے۔ اس کے بعد حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسروں کی دل جوئی اور ہمدردی کی صفت کا بیان فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں دوسروں کی خیر خواہی اور ہمدردی بھی بڑی پائی جاتی تھی، چنانچہ اس کا ایک واقعہ ذکر فرماتے ہیں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز پڑھ کر فارغ ہوتے تو مدینے والوں کے غلام اپنے اپنے برتن لے کر حاضر ہوتے جو پانی سے بھرے ہوتے، جو برتن بھی آپ کے سامنے پیش کیا جاتا آپ برکت کے لیے اس میں اپنے دستے مبارک ڈال دیتے تھے۔ بعض اوقات سردی کی صبح ہوتی جب بھی اپنا دستے مبارک اس میں ڈال دیتے، فائدہ سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی کے برتن میں بار بار ہاتھ ڈالنا انتہائی تکلیف کی بات ہے، تاہم صحابہ کرام کی دل جوئی کے خاطر آپ اس تکلیف کو برداشت فرما رہے تھے، یعنی یہ بھی آپ کی بڑی شفقت اور رحمت کی بات ہے کہ مدینہ منورہ میں فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام کے غلام اور خادم پانی کے برتن بھر کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور درخواست کرتے کہ حضور اپنا دست مبارک اس پانی میں ڈال دیجئے تاکہ آپ کے دست مبارک کا مبارک پانی ہم استعمال کریں، اس سے برکت حاصل کریں، تو آپ ان کے برتنوں میں اپنا دست مبارک ڈال دیا کرتے ہیں۔ حالانکہ سردیوں میں جبکہ مدینہ منورہ کی سردی بھی بہت سخت ہوتی ہے، ایسی سخت سردی میں فجر کی نماز میں ٹھنڈے پانی کے اندر ہاتھ ڈالنا بڑی تکلیف کی بات ہے، لیکن آپ ان کی دل جوئی کے لیے اور ان کی دلداری کے لیے اس تکلیف کو بھی گوارا فرما لیا کرتے تھے اور ان کے لائے برتنوں کے اندر دست مبارک ڈال دیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فحش گوئی سے اجتناب، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ فحش کلامی کرنے والے تھے نہ لعن طعن اور گالی گلوچ کرنے والے تھے. اگر کوئی اعتراف کی بات ہوتی تو یوں فرماتے کہ فلاں شخص کو کیا ہو گیا ہے, اس کی پیشانی کو خاک لگ جائے, یوں فرماتے. خاک لگنا یہ دعا ہے, خاک لگنا یہ دعا ہے جس سے کوئی تکلیف ہی نہیں. آدمی کی پیشانی میں خاک لگ جائے تو کوئی تکلیف ہوتی, مٹی لگ جائے تو کوئی پریشانی ہوتی, کچھ نہیں. تو آپ فرمایا فلاں شخص کو کیا ہوا, اس کی پریشانی کو خاک لگ جائے, تو یہ بدعا نہیں ہے بلکہ دعا ہے. یہ بالخصوص سجدے میں اگر آدمی کی پیشانی پر مٹی لگے تو یہ نمازی ہونے کی دعا ہے, تو یہ نمازی ہونے کی دعا ہے. اور نماز کی خاصیت ہے بری باتوں سے روکنا, تو تیری پیشانی خاک آلود ہو, تو یہ اس شخص کی اصلاح کی دعا ہے. یعنی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بے شرمی کی باتیں کرتے تھے نہ بے حیائی کی باتیں کرتے تھے, بے شرمی اور بے حیائی کی باتوں سے پرہیز کرتے تھے, اور کسی کو لان تان بھی نہیں کرتے, کسی کو لان تان بھی نہیں کرتے تھے, گالی گلوچ بھی نہیں کرتے تھے. یہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادات تھی, ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمیں بھی بے شرمی کی باتوں سے, بے حیائی کی باتوں سے, گناہ کی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے, گناہوں سے بچنا چاہیے, اور گناہوں کی باتیں بلا ضرورت کسی کے سامنے ذکر کرنے سے, جیسے کہ مذاق میں لوگ بیان کرتے ہیں یا اللہ بچائے فخریہ بیان کرتے ہیں کہ آج میں نے یہ کیا, آج میں نے وہ کیا, یا میں نے فلاں فلم دیکھی, میں نے فلاں گانا سنا, یا فلاں میں نے گانا گایا, اور فلاں میں نے ڈرامہ دیکھا. اور عام طور پر ڈرامے جو ہوتے ہیں ناجائز خلاف شرع ہوتے ہیں, تو جیسے ان کا دیکھنا, ان گناہوں کو کرنا گناہ ہے, کر کے ان کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا بھی گناہ کی بات ہے. ایسی اپنے یاروں اور دوستوں پر بیٹھ کر کے میاں بیوی کے خصوصی تعلق کی باتیں بیان کرنا اور لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کے ان کا ذکر فکر کرنا, یہ سب بے حیائی کی باتیں بیان کرنے کے اندر آتا ہے. تو جتنی بھی فحش باتیں ہیں, جتنی بھی بے شرمی بے حیائی کی باتیں ہیں, جتنی بھی گناہ کی باتیں ہیں, اگر غلطی سے ہو جائیں یا قصدن بھی ہو جائیں تو ان سے معافی توبہ کر لیں, لیکن دوسروں کے سامنے ان کو ذکر نہیں کریں اور بیان نہ کریں. البتہ اصلاح کی غرض سے اپنے شیخ کو بتا سکتا ہے, لیکن عام لوگوں کے سامنے ان کا ذکر کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. ایسی اپنے گھر میں بھی بچوں کے سامنے ایسی باتیں کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے, چاہے بچے نابالغ ہوں, کیونکہ بے شک وہ نابالغ کو نہ سمجھیں, لیکن بری بات کا برا اثر ہوتا ہے جیسے اچھی بات کا اچھا اثر ہوتا ہے. اگر آپ ان کے سامنے بری بری باتیں کریں گے تو وہی ان کے ذہن پر نقش ہو جائیں گی, اور نقش ہو جانے کے بعد پھر جو بڑے ہوں گے تو پھر وہی باتیں رنگ لائیں گی اللہ بچائے, اور ان کو برائی کے راستے پہ ڈال دیں گی. پھر آپ ان کو بچانا بھی چاہو گے تو بچ نہیں سکیں گے, نہ آپ کامیاب ہوگے نہ بچے کامیاب ہوں گے, اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دے. تو بچپن میں بعض لوگ پرواہ نہیں کرتے ہیں, چھوٹے بچے ہیں, ان کے سامنے ہم کو اگر ایسی ویسی باتیں کر بھی لیں تو کیا ہوا, یہ تھوڑی سمجھدار ہے. وہ سمجھدار تو نہیں ہے, لیکن اللہ پاک نے ان کے اندر بھی جذب کرنے کی صلاحیت رکھی. جیسے ماں باپ رہیں گے, جیسا رویہ اختیار کریں گے, جیسا طرز عمل اختیار کریں گے, بچے ویسے ہی اثر لے کر کے پھر بعد میں اسی طرح عمل کرنے والے بنیں گے, اللہ بچائے. ایسی لان تان, لان تان کرنے کی تو عام بیماری, اللہ بچائے, بہت کم لوگ ہیں جو اس سے بچنے والے ہوں, ورنہ کسی پہ طنز کر دیا, کسی کو طعنہ دے دیا, کسی کو برا بھلا کہہ دیا, کسی کے اوپر اشارے بازی کر دی جس کی وجہ سے دوسروں کو ذلیل کر دیا, خوار کر دیا, پریشان کر دیا, برائی بیان کر دی, یہ عام طور پر یہ گناہ بہت پایا جاتا ہے، خاص طور سے عورتوں کے اندر لان تان کرنے کی، ملامت کرنے کی، طنز کرنے کی اللہ بچائے عادت ہوتی ہے، اور بعض مردوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور وہ جناب ایسے اس کے گناہ کے عادی ہو جاتے ہیں کہ بے خوف و خطر وہ طنز کرتے رہتے ہیں، ملامت کرتے رہتے ہیں، خاص طور سے اگر کوئی مالدار ہو جائے تو پھر وہ غریبوں پر لان تان کرنے میں کوئی خوف محسوس نہیں کرتا، حالانکہ مالدار ہو یا نہ ہو کسی بھی مسلمان مرد عورت کو اور کسی بھی انسان کو لان تان کرنا، ملامت کرنا، طنز کرنا بڑا گناہ ہے جس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ قرآن حدیث میں اس کی ممانعت ہے، قرآن حدیث اس کی ممانعت سے بھرے ہوئے، سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مبارک عادت بھی ایسی ہی تھی کہ آپ کسی کے اوپر لان تان نہیں کرتے تھے، ملامت اور طنز نہیں کرتے تھے، ایسی گالی گلوچ بھی نہیں کرتے تھے۔ گالی دینا تو آپ سب جانتے ہیں کہ بلا شبہ یہ گناہ ہے، سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صباب المسلم فسوق، کہ مسلمان کو گالی دینا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، کیونکہ قریشی میں اللہ پاک نے منع فرمایا، حضور نے بھی اسے منع فرمایا، اس لیے گالی سے بہت ہی زیادہ پرہیز کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کے اندر اس کی بڑی عادت ہوتی ہے، خاص طور سے مردوں کے اندر عادت ہوتی ہے گالی دینے کی، اور بعض لوگ تو بڑی گندی گندی اور فحش فحش گالیاں دینے کے عادی ہوتے ہیں، اور وہ گالیاں اپنے گھر والوں کو بھی دیتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو بھی دیتے ہیں، اپنے چھوٹوں کو بھی دیتے ہیں، یہاں تک کہ بعض لوگ جانوروں کو بھی گالی دے دیتے ہیں اور پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ بھائی سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گالی دینے کی عادت نہیں تھی، گالی دینا تو گناہ کبیرہ ہے، ناجائز ہے، قرآن حدیث اس کی ممانعت سے بھرے ہوئے، اور سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پرہیز فرماتے تھے، آپ کسی کو گالی نہیں دیتے تھے، بس ہمیں بھی حضور کے نقش قدم پر چلنا چاہیے اور گالی دینے سے، برا بھلا کہنے سے، غیبت کرنے سے بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بات اتاب کی ہوتی تھی وہ فرماتے فلاں شخص کیا ہو گیا، اس کے خاک کو پیشان، اس کی پیشانی کو خاک لگے، اگر کوئی غصے کی بات بھی ہوتی تو غصے میں بھی آپ نہ گالی دیتے تھے، نہ تان کرتے تھے، نہ ملامت کرتے تھے، اس طرح فرماتے تھے فلاں شخص کیا ہو گیا، اس کی ناک خاک آلود، یہ فرماتے مطلب یہ ہے کہ دوسرے کے اندر اگر کوئی عیب ہو یا کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو بھی نرمی سے سمجھا دینا چاہیے، اس کو بھی نرمی سے بتا دینا چاہیے، اس کو بھی لان تان اور ملامت نہ کرنی چاہیے۔ شرم و حیا، سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عادت عجیب و غریب تھی، ہر عادت آپ کی نہایت ہی مبارک اور بہت پیاری تھی، ان میں سے آپ کی ایک عادت شرم و حیا کی تھی، کہ آپ کی ذات اقدس کے اندر حیا اور شرم بھی بہت پائی جاتی تھی۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کنواری لڑکی سے زیادہ شرم و حیا والے تھے، جب کوئی ناپسندیدہ بات دیکھتے تو شرم کی وجہ سے زبان سے نہیں فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر ہم لوگ اس کا اثر آپ کے چہرے مبارک پر دیکھتے تھے، یعنی اتنی شرم کسی پردہ دار کنواری لڑکی کے اندر نہیں ہوتی جتنی شرم و حیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی، اور اسی لحاظ اور شرم کی وجہ سے جب کوئی بات آپ نامناسب دیکھتے، ناپسندیدہ دیکھتے تو زبان سے نہیں فرماتے تھے کہ بھئی یہ بات مت کرو اور اسے پرہیز کرو، مگر ہم آپ کے چہرے مبارک پر اس ناپسندیدہ بات کا اثر محسوس کر دیتے تھے، تو چہرے پر انقباض اور ناگواری کی کیفیت ظاہر ہو جاتی تھی. حالانکہ ایسے موقع پر آدمی کے لیے خاموش رہنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ خاموش رہتے تھے اور اس کو برداشت کرتے تھے. پیچھے ایک واقعہ پیچھے گزر چکا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ولیمے کی دعوت فرمائی، اور اس وقت تک پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے. آپ کے گھر میں دعوت کا انتظام تھا، اور وہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دیوار کی طرف رخ کیے ہوئے تشریف فرما تھی، اور بعض لوگ دعوت سے فارغ ہونے کے بعد وہیں بیٹھ کر باتوں میں مشغول ہو گئے، جس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی تھی. آپ یہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ اٹھ کر چلے جائیں تو میں گھر میں آرام کروں، لیکن حیا کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے آپ نے زبان سے انہیں فرمایا کہ بھئی تم اٹھ کے چلے جاؤ، مجھے آرام کرنا ہے یا کچھ کام کرنا ہے، زبان سے نہیں فرمایا. حالانکہ وہ تو سارے آپ کے خادم تھے، آپ کے عاشق زار تھے، اگر آپ زبان سے فرما بھی دیتے تو ان کو ذرہ برابر بھی گوارا نہ ہوتا، ناگوار نہ ہوتا. لیکن اس کے باوجود شرم کی وجہ سے آپ نے ان سے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی تم جاؤ اٹھ کر چلے جاؤ. آخر اللہ پاک نے قرآن شریف میں اس کا حکم نازل فرمایا، اور آپ نے اللہ پاک نے فرمایا کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تم کو صاف صاف کہتے ہوئے شرماتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتے. لہذا آئندہ جب کبھی ایسا موقع ہوا کرے تو تم کھانا کھا کے چلے جایا کرو، بیٹھے رہا نہ کرو اور باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو. بلا مستانسین علی حدیث ان ظالم کا نہیں یوزن نبی فیستحی منکم واللہ لا یستحی من الحق. اندازہ کرو اپنے ہی سارے کے سارے ماننے والے ہیں، لیکن ان کو بھی یہ نہیں فرما رہے کہ تم اٹھ کے چلے جاؤ. کس قدر آپ کے اندر حیا و شرم تھی. سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت یہ تھی کہ گھر والوں کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے، گھر والوں کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے، یعنی گھر کے اندر دو قسم کے کام ہوتے ہیں. ایک کام تو وہ ہوتے ہیں جو آدمی کے اپنے ہوتے ہیں، مثلاً کپڑے بدلنا، اپنی چیزوں کو سنبھال کر رکھنا، سونا جاگنا، یہ کام ایسے ہوتے ہیں ہر آدمی کے اپنے اپنے ہوتے ہیں. یہ کام عورتیں اپنے طور پر اپنے لیے انجام دیتی ہیں، مرد اپنے طور پر اپنے لیے انجام دیتے ہیں. تو کچھ کام تو آدمی کے اپنے ہوتے ہیں جس میں عام طور پر گھر والوں کا کوئی دخل نہیں ہوتا، اور گھر کے کچھ کام ہوتے ہیں جو عام طور پر خواتین کے کرنے کے ہوتے ہیں، جیسے برتن دھونا، کپڑے دھونا، کھانا پکانا، گھر کی صفائی کرنا، سامان کو قاعدے سلیقے سے رکھنا، ان کی حفاظت کرنا وغیرہ. سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت یہ تھی کہ اپنے کام کو خود انجام دیتے ہی تھے، اس کے ساتھ ساتھ گھر والوں نے کاموں کے اندر بھی تعاون فرماتے تھے، اپنے کاموں میں مثلا جوتا اور چپل ٹوٹ گیا تو اس کے اندر جوتے کا تسمہ خود لگا لیا، کہیں سے سینے کی ضرورت پیش آئے تو سی لیا، کیونکہ اس زمانے میں اتنا رواج نہیں تھا کہ سارے کام باہر سے کروانے پڑے، یہ ایسے کام تھے جو معمولی ہوتے تھے اور آدمی گھر میں ہی کام کو کر لیا کرتا تھا۔ تو جوتے میں گرہ لگانی ہوتی یا کوئی تسمہ لگانا ہوتا تو خود ہی لگا لیا کرتے تھے، یہ اپنا کام ہو گیا، کپڑا پھٹ گیا تو اس کو سی لیا کرتے تھے، کہیں پیون لگانے کی ضرورت پڑی تو پیون لگا لیا کرتے تھے، اور جو کام ایسے تھے جو عام طور پر گھر والے کرتے ہیں، جیسے بکری کا دودھ دوہنا، تو عام طور پر دیہات میں بھی ہمیں ہوا کہ عورتیں یہ کام کر لیتی، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا دودھ بھی نکال لیا کرتے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جاؤں کے سردار ہیں، لیکن گھر کے اندر امتیاز کے ساتھ نہیں رہتے تھے کہ بھائی میں ایسا ہوں تو بس میں بالکل الگ تھلگ رہوں اور سب میرے گھر کے افراد میرے سامنے خادم بن کر کے رہیں، میں مخدوم بن کر کے رہوں، نہ، آپ اس قدر سادی کے ساتھ گھر کے ایک عام فرد کی طرح رہتے تھے، اپنے کام بھی خود کرتے تھے، دوسروں کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اپنے کپڑوں کے اندر جوئیں وغیرہ بھی دیکھ لیا کرتے تھے، حالانکہ آپ کے جسم مبارک پر آگے کپڑوں میں جو پڑتی نہیں تھی، جو پڑتی نہیں تھی لیکن کہیں نہ کہیں سے آ سکتی تھی، تو آپ اپنے کپڑوں کو دیکھ لیا کرتے کہیں جو وغیرہ تو نہیں چڑھ گئی۔ اس طرح سے گھر والوں کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹاتے، اپنے کام بھی از خود کر لیا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک عادت تھی، ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے، اپنے گھر میں ایسے ہی بے نشان ہو کر رہنا چاہیے، جو کام اپنے ان کو بھی کریں، جو کام گھر والوں کے ہیں اور آپ سہولت سے آسانی سے آپ اس کام کر سکتے ہیں تو سنت کی نیت سے آپ بھی ان کے ساتھ ہاتھ بٹا دیا کریں۔ اب ان باتوں کا ذکر آ رہا ہے، حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر کیا امور انجام دیتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ گھر والوں کے کام میں لگے رہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی مثالیں اگلی حدیث میں آ رہی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوتی میں گرہ خود لگا لیتے تھے، اپنا کپڑا سی لیتے تھے، اپنے گھر میں ایسے ہی کام کر لیتے تھے جس طرح تم معمولی آدمی اپنے گھر میں کام کر لیتے ہو۔ اور حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم من جملہ بشر میں سے ایک بشر تھے، یعنی آپ بھی انسان تھے بلکہ اعلیٰ درجے کے انسان تھے، تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل تھے، گھر کے اندر مخدوم اور ممتاز ہو کر نہیں رہتے تھے، یہ ہے، یہ بات یاد رکھنی، گھر کے اندر مخدوم اور ممتاز ہو کر نہیں رہتے تھے۔ آپ کپڑے میں جوئیں دیکھ لیتے کہ شاید چڑھ گئی ہوں، کیونکہ آپ اس سے پاک تھے کہ آپ کے کپڑوں میں جوئیں پڑ جائیں، اپنی بکری کا دودھ خود نکال لیتے تھے، یہ مثالیں گھر کے کام کاج کی اور گھر والوں کے ہاتھ بٹانے کی. ورنہ رواج یہ ہے کہ یہ کام گھر والے خود ہی انجام دیتے ہیں اور اپنا ذاتی کام بھی آپ خود کر لیا کرتے ہیں. عام طور پر جو نیک خواتین ہوتی ہیں اور خدمتگار خواتین ہوتی ہیں وہ اپنے گھر کے سارے کام تو خود کرتی ہی ہیں, چاہے خود کریں یا ماسیوں کے ذریعے کرائیں. اپنے شوہر کے مخصوص کام بھی بیچاری عام طور پر خود ہی کرتی ہیں اپنے شوہر کی خدمت اور محبت کی وجہ سے, جیسے کپڑے دھونا, ان میں استری کرنا یا کروانا. یہاں تک کہ بعض خواتین اپنے شوہر کے جوتوں پر پالش بھی کر دیتی ہیں. یہ تو ان کی بڑی خدمت ہے اور شوہر کو اس کا احسان ماننا چاہیے, لیکن بعض شوہر ان کے ان کاموں کے نہ کرنے پر خفا ہوتے ہیں, وہ ناراض ہو جاتے ہیں. یہ بڑی زیادتی کی بات ہے, جو کام عام طور پر خواتین کے سمجھے جاتے ہیں ان میں بھی بعض کام عورتوں کے ذمے ضروری نہیں ہے کہ وہ ضرور ہی کریں, کر دیں تو ان کا احسان, نہ کریں تو ان کی ذمہ داری نہیں. جیسے کھانا پکانا, کپڑے دھونا, گھر کی صفائی کرنا, جھاڑو پوچھا کرنا, بچوں کی دیکھ بھال اور ان کی پرورش کرنا وغیرہ, یہ عام طور پر عورتوں کے ذمے قضائے ضروری نہیں ہیں. کریں تو ان کا احسان ہے, نہ کریں تو شوہر کے ذمے ہے کہ وہ خود اس کا انتظام کرے, خود کرے یا ان کا انتظام کرے. بعض لوگ ان باتوں پر بہت زیادہ خفا ہوتے ہیں, بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں, یہاں تک کہ بعض مرتبہ ان باتوں کو جیسے طلاق کی نوبت آ جاتی ہے اور طرح طرح کے لان تان ملامت وغیرہ کرتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں, گالی گلوچ کرتے ہیں. ان سب باتوں سے بچنا چاہیے اور ان باتوں پر خفا ہونے سے بچنا چاہیے, ناراض ہونے سے بچنا چاہیے. یہ معاملہ جو گھر کا ہے یہ دراصل دونوں طرف سے احسان و سلوک کے ساتھ چلنے والا ہوتا ہے. عورتوں کو بہت سے کام ضروری نہیں ہیں لیکن وہ کرتی ہیں, کرنا چاہیے. شوہر بھی اپنی بیوی کے ساتھ بہت سے ایسے احسان اور سلوک کا معاملہ کرتا ہے جو اس کے ذمہ واجب نہیں ہے. اس طرح سے یہ کام چلتا ہے. بس شوہر کو چاہیے کہ وہ احسان کا معاملہ کرے اپنی بیوی کے ساتھ, بیوی کو چاہیے کہ وہ بھی احسان اور سلوک کا معاملہ کرے, اور عام طور پر تو ایسے ہی ہوتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر ایک خوشگوار ماحول قائم ہوتا ہے جس میں شوہر کو بھی سکون ملتا ہے, بیوی کو بھی سکون ملتا ہے, بچوں کو بھی آرام ملتا ہے, اور ایک گھر جو ایک گاڑی کی طرح ہے خوش اسلوبی کے ساتھ چلتا ہے اور منزل کو پہنچ کر کامیابی کا باعث بنتا ہے. اور جہاں لڑائیاں ہوتی ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں, لان تان ہوتی ہے, ملامتیں ہوتی ہیں, بے شرمی بے حیائی کی باتیں کی جاتی ہیں, اس گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے, راحت ختم ہو جاتی ہے. شوہر بیوی پہ زیادتی کرتا ہے تو گھر کے اندر بے سکونی بے قراری پیدا ہو جاتی ہے, بیوی شوہر پر زیادتی کرتی ہے, ظلم کرتی ہے اور اس کے ساتھ بدتمیزی بدتہذیبی سے پیش آتی ہے, تو اس گھر کے اندر بھی سکون غارت ہو جاتا ہے اور سکون ختم ہو جاتا ہے. بس ہمارے لیے تو سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نمونہ قابل عمل ہے, حضور کا جو طرز عمل ہے بس وہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے. اپنے گھر میں اپنے آپ کو ممتاز کر کے نہ رکھیں کہ میں تو شوہر ہوں, میں تو باپ ہوں, میں جو چاہے کروں, گھر والوں کا کوئی خیال نہ کرے, کوئی دھیان نہ کرے, تو اسی صورت میں پھر وہ گھر جو ہے مصیبت کا گھر بن جاتا ہے. اس سے بچے, اپنے کام خود کرنے میں کوئی ہار محسوس نہ کرے, مگر گھر والوں کے ساتھ بھی انہیں کاموں میں تعاون اور ہمدردی سے چلے. اپنے ہاتھ سے کبھی کسی کو نہیں مارا. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کبھی کسی کو نہیں مارا. حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا, نہ کسی بیوی کو, نہ کسی خادم کو. ہاں اللہ کے راستے میں جہاد اس سے مستثنا ہے, اور نہ مارنے سے مراد وہ مارے جو غصے کے جوش میں آدھن پٹائی کی جاتی. عام طور پر جب غصہ آتا ہے تو پھر آدمی دوسرے کو مارتا ہے اور اس کی پٹائی کر دیتا ہے. تو کبھی آپ نے غصے میں ناحق کسی کو مارا نہیں, کسی کو تکلیف نہیں دی. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو تکلیف پہنچایا, کو تکلیف پہنچائی گئی ہو پھر آپ نے ایذا پہنچانے والے سے انتقام لیا ہو, ایسا نہیں. ہاں البتہ کوشش اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں میں سے کسی چیز کا ارتکاب کرتا تو اس وقت آپ اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے انتقام لیتے تھے, یعنی اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ جاری فرماتے تھے. خلاصہ اور فائدہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا, اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا. یعنی کسی نے ستایا, کسی نے تکلیف دی, کسی نے پریشان کیا تو آپ نے اسے کوئی بدلہ نہیں لیا, صبر سے اور تحمل سے کام لیتے رہے. ہاں البتہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی حدود کے خلاف ورزی کا مرتکب ہوتا, مثلاً اس سے زنا کا صدور ہوا تو اس پر حد زنا جاری فرماتے, یہ چوری ثابت ہوتی تو اس پر چوری کی حد جاری فرماتے اور ہاتھ کاٹنے کا حکم فرماتے. اس قسم کی شرعی سزاؤں کا نفاذ یہ اپنی ذات کے لیے نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری تھی. اس کو انتقام نہیں کہا جائے گا. انتقام تو وہ ہے کہ ذاتی طور پر کسی نے ستایا, کسی نے پریشان کیا, کسی کو تکلیف ہو, کسی نے تکلیف دی پھر غصہ آیا اور غصے کے نتیجے میں پھر اس کو مارا پیٹا یا تنبیہ کی یا ڈانٹ دی, ڈانٹ پلائی یا مارا, یہ ہے انتقام. ایسا کبھی آپ نے نہیں فرمایا. معلوم ہوا کہ آپ کی عادت طیبہ صبر و تحمل کی عادت تھی. آپ کے اندر تحمل, صبر اور بردباری بھی بہت زیادہ پائی جاتی تھی. ہمیں بھی حتی الامکان اس کا احترام کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. البتہ اصلاح کے لیے, تربیت کے لیے اگر کوئی کسی کو تنبیہ کرے تو وہ اس میں داخل نہیں ہے, کیونکہ وہ انتقام نہیں ہے, وہ بھی اپنے غصے کا بدلہ لینا نہیں ہے بلکہ اس کی اصلاح اور اس کی درستی مقصود ہے. جیسے بعض ملک کا استاد شاگرد کو تنبیہ کرتا ہے, شیخ اپنے مرید کو تنبیہ کرتا ہے, ماں باپ اپنے اولاد کو تنبیہ کرتے ہیں, تو وہ بھی انتقام میں داخل نہیں ہے اور وہ بھی حسب ضرورت, حسب موقع جائز اور درست. اللہ تعالیٰ توفیق کا مدد عطا فرمائے. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا, اللهم اغفر لنا وارحمنا, وعافنا واعف عنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، يا ارحم الراحمين، يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا ذو الجلال والاكرام، ہمارے سارے اگلے پچھلے چھوٹے اور بڑے خفی علانیہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے سارے اگلے پچھلے چھوٹے اور بڑے خفی علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات اور شمائل اور خصائل کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، یا توفیق عطا فرما، یا اللہ توفیق عطا فرما، ہمیں آپ کی مبارک عادتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں اتباع سنت کی خوب توفیق عطا فرما، اتباع شریعت کی ہر موقع پر توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما اور ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما، اور ہم سب کو تا زندگی اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تا زندگی اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہمارے متعلقین میں جتنے بیمار ہیں یا اللہ سب کو صحت کاملہ عطا فرما، ہمیں ہمارے متعلقین اور مسلمان مردوں اور عورتوں میں جہاں جہاں جو جو بیمار یا پریشان حال ہے سب کی بیماریوں پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ سب کی بیماریوں اور پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما اور ہر شر سے پناہ عطا فرما، یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم سب کی نیک حاجتیں پوری فرما، یا اللہ جو لوگ اپنے بچوں اور بچوں کے رشتوں میں پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما، ہر ایک کو اس کی امید سے بڑھ کر بہتر سے بہتر نیک رشتے جلد سے جلد عطا فرما، یا اللہ جلد سے جلد عطا فرما، یا رحم الراحمین، یا رب العالمین، یا حی یا قیوم، یا ذو الجلال والاکرام، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو بہترین روزگار عطا فرما، جتنے بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، ہم کو ہماری اولاد و نسل کو تا زندگی غیب سے بلا مشقت بغیر پریشانی کے خوب حلال اور طیب روزی عطا فرما، یا اللہ خوب حلال اور طیب روزی عطا فرما، یا اللہ تا زندگی صحت کاملہ عاجلہ مستمدہ دائمہ عطا فرما، تا زندگی صحت کاملہ عاجلہ مستمدہ دائمہ عطا فرما، یا اللہ یا اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کاملہ عطا فرما، ہر لمحہ عافیت کاملہ عطا فرما، ہر لمحہ عافیت کاملہ عطا فرما، یا اللہ ہم کو سکون عطا فرما، چین عطا فرما، آرام و راحت عطا فرما، اور اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما، یا اللہ ہمارے غفلتوں کو دور فرما، ہماری سستی اور کاہلی کو دور فرما، یا اللہ ہمیں اپنے دین کے معاملے میں چست اور پہلوان بنا دیجیے، یا اللہ ہم کو اپنے دین کے معاملے میں چست اور پہلوان بنا دیجیے، یا ارحم الراحمین، ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادتوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے ملک پر رحم فرما اور امت مسلمہ پر رحم فرما، مسلم اہل پاکستان پر اور امت مسلمہ پر رحم فرما، یا اللہ کفار و مشرکین کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، کفار و مشرکین کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، یا اللہ اس ملک میں حکومت صالحہ حکومت عادلہ قائم فرما، اس ملک میں حکومت صالحہ حکومت عادلہ قائم فرما، جتنے احباب نے مرد اور عورتوں نے دعا کے واسطے گائے سب کی نیک مرادیں پوری فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.